السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اپنے پاک پروردگار کی اطاعت اور عبادت اور بندگی میں لگے رہیں، یہی ہماری اصل زندگی کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات کو اور انسان کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم رزقا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے روزی رزق طلب نہیں کیا. وامر اهلك بالصلاه واصبر عليها، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہیے اور خود بھی اس کی پابندی کیجئے. لا نسألك رزقا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، عبادت کا مطالبہ کرتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، آخر کار جو بہترین انجام ہے وہ تقوی والوں کا ہے. جو بہترین انجام، جو بہترین عاقبت اللہ پاک نے تیار کر رکھی ہے وہ اپنے متقی بندوں کے لیے ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اپنی زندگی کا مقصد سمجھ گیا، اپنی زندگی میں اس نے تقوی اختیار کر لیا، یقیناً کامیاب اور کامران ہو گیا. دنیا میں آنے کا مقصد جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا، جو ہمارے مالک بھی ہیں، خالق بھی ہیں، جو ہمارے رازق بھی ہیں. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، روئے زمین پر کوئی بھی جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. جب اور جانداروں کا رزق اللہ کے ذمے ہے تو انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے. بلا شبہ اللہ پاک نے رزق کی تلاش کو بھی اہم ترین عبادت قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال روزی طلب کرنا، یہ عبادات کے اندر جو بڑے بڑے فرائض ہیں، ان فرائض کے بعد سب سے اہم ترین جو فریضہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان رزق حلال کی تلاش کرے. تو اس کو بھی اللہ پاک نے عبادت کا درجہ دیا. لیکن جو چیزیں اللہ پاک نے بطور عبادت ہم پر لازمی کر دی، انہی کے اندر اللہ پاک نے اپنے قرب رکھے ہیں. ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو یقیناً کامیاب اور کامران ہوں گے. گزشتہ مضمون میں عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو انہوں نے بیان فرمائی تھی کہ صحابی کے صاحبزادے کو دشمن اٹھا کر لے گئے تھے، اور پھر عوف ابن مالک اشجعی جن کا واقعہ تھا. انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ بچہ دشمن اغوا کر کے لے گئے, اس کی ماں کی بھی نیندیں حرام ہوئی ہوئی اور میں بھی پریشان ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں تعلیم دی تھی. ایک تو فرمایا کہ تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ اس موقع پر تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا, اور دوسرے آپ نے فرمایا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت رکھو. چند ہی دن گزرے تھے کہ اللہ پاک نے ان کے صاحبزادے جن کا نام نامی اس نے گرامی سالم تھا, وہ صحیح سلامت دشمن کے نرجے سے چھوٹ کر آئے اور ساتھ میں وافر مقدار میں بہت ساری بکریاں اور اونٹ بھی لے کر آئے تھے, جس کے دریافت کرنے پر مسئلہ پوچھنے پر اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے پیدا فرما دیتے ہیں کہ انسان کو ہر مشکل اور مصیبت سے نجات مل جاتی ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے بندے کا وہم و گمان نہ ہو. تو تقوی اختیار کرنے والوں کے اوپر اللہ پاک کے بے شمار انعامات ہوتے ہیں. سب سے پہلا انعام تو خود اسی آیت میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات سے مصائب سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیں گے. حضرات علماء مفسرین نے فرمایا کہ اس میں مشکلات اور مصائب دونوں جہانوں کی مراد ہیں, چاہے دنیاوی مشکل ہو چاہے اخروی مشکل ہو, چاہے دنیاوی مصائب ہو یا آخرت کے مصائب ہوں, ہر دو جہاں میں اللہ پاک تقوی اختیار کرنے والے بندوں کے لیے مشکلات سے نکلنے کا اور مصائب سے آزادی کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں. اور دوسرا انعام جو اللہ پاک نے بیان فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں, رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے متقی بندے کا وہم و گمان نہیں ہوتا. اس روزی کے بارے میں بھی حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیاوی ضروریات اور اخروی ضروریات یہ دونوں اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں. جو اللہ سے ڈرنے والا بن گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشات کی بارش شروع ہو جاتی ہے. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ تقوی کا لغوی معنی آتا ہے بچنا, اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کہا جاتا ہے کہ انسان گناہوں سے بچے, اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچے, گناہوں اور برائیوں سے بچے, اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا رہے. ایسا شخص جو گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آخرت کے اندر مقرر کی ہیں, نیکی کرنے والوں کے لیے اجر و ثواب, بدی کرنے والوں کے لیے خطرناک قسم کے عذاب, ان پر کامل مکمل یقین رکھتا ہوں کہ نیکوکاروں کو اللہ پاک اجر و ثواب سے مالا مال فرمائیں گے اور بدکاروں کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا, تو جو ان چیزوں کو مستحضر رکھے گا یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی انعامات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں کامل اور مکمل ہوگی, اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو دیکھ کر اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا. تیسرا انعام اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو شخص بھی تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے, تو ایسے شخص کے لیے اللہ پاک نے تیسرا انعام یہ ارشاد فرمایا کہ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اللہ تعالیٰ اس کے معاملات آسان فرما دیں گے, اس کے مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو انسان مشکل سے مشکل گھاٹیوں میں بھی قدم رکھتا ہے تو آسانیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. میں نے وہ جو واقعہ سنایا تھا جو اس امت کے اندر حضرت علی حبرمی رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی فوج سے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے, درمیان میں بحرین کا سمندر حائل ہوا, کنارے پر کھڑے ہو کر دعا مانگی کہ اے اللہ ہم تیرے دین کی سربلندی کے لیے تیرے پیارے رسول کے خادم اور عاشق اور دیوانے اپنے سروں کو قربان کرنے کے لیے ہیں, تو ہمارے لیے سمندر کا سفر آسان فرما دے, ہمارے پاس اتنی سواریاں اتنی کشتیاں نہیں ہیں کہ ہم اس سمندر کو عبور کر سکیں, تو ہمارے لیے اس مرحلے کو آسان فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے, متقی تھے, اللہ کے نیک اور محبوب بندے تھے, مختصر سی دعا مانگنے کے بعد اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ اللہ کا نام لے کر سمندر میں کود جاؤ. وہ پورا لشکر جو گھوڑوں پر سوار تھا اللہ کا نام لے کر جب سمندر میں اترا تو اللہ پاک نے پورا کا پورا سمندر جو بحرین کے اطراف میں واقع تھا یہ پورا سمندر پار کرا دیا. دیکھتے ہی دیکھتے پورا لشکر اس پار بحرین کی سرزمین پر جا اترا.
روایت میں آتا ہے کہ گھوڑوں کے صرف سینے تک پانی پہنچا تھا، حالانکہ کتنا گہرا سمندر ہے، لیکن وہ ذات کہ جس نے سمندروں کو بنایا، ہواؤں کو چلایا، وہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جب بندوں نے اسے التجا کی، فریاد کی، درخواست کی، تو اللہ پاک نے معاملہ ایسا آسان فرمایا کہ پورے لشکر کو سمندر سے پار بحرین کی سرزمین پہ اتار دیا۔ آنن فانن جب دشمن نے دیکھا کہ یہ اتنی بڑی فوج سمندر کو عبور کر کے ہمارے سامنے آ گئی، سب کے سب دشمن پسپا ہو گئے۔ اللہ پاک نے مدد بھی فرمائی اور دشمن پر غلبہ اور فتح بھی عطا فرمائی۔ تو جو بھی اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ پاک ان کے سارے معاملات آسان فرما دیتے ہیں، مشکل سے مشکل کام بھی ان کے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا انعام اللہ پاک نے اسی آیت کے ساتھ متصل بیان فرمایا، ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں سے درگزر کا معاملہ کیا جاتا ہے، اس کی تلافی کر دی جاتی ہے، دنیا ہی کے اندر رہتے ہوئے اس کو پاک و صاف کر دیا جاتا ہے۔ ویعظم له اجرا، پانچواں انعام یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس کے اجر و ثواب کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ نیکی کی مختصر، عبادت کی تھوڑی، لیکن اخلاص کی برکت سے، تقوی کی بدولت اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ عظم له اجرا، ہم اس متقی بندے کے اجر کو بہت عظیم بنا دیتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صدقے دل سے ایک دانہ کھجور کا جس نے خرچ کیا، قیامت کے دن وہ ایک کھجور کا دانہ پورے جبل احد کے برابر بنا کر واپس کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ جن حضرات کو وہاں کی سعادت نصیب ہوئی، زیارت سے جو مشرف ہوئے، انہوں نے جبل احد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنا بلند و بالا اور کتنا طویل اور عریض پھیلا ہوا ایک پورا لمبا چوڑا پہاڑ ہے مدینہ طیبہ کا۔ وہ خوش نصیب پہاڑ جو حضور کا دیوانہ، حضور کا عاشق، کہ جب حضور کی آمد اس پر ہوئی تو وہ جھومنے لگا تھا، آپ نے اس کو ٹھوک ٹھوک اپنے پاؤں سے مارا، فرمایا احد ٹھہر جا، اور پھر آپ نے اس کی محبت کا اظہار بھی فرما دیا، فرمایا احد یحبنا ونحن نحبه، احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی احد سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہ عظیم الجثہ پہاڑ جو طویل اور عریض اور بلند و بالا ہے، ایک دانہ صدق اخلاص سے، سچے دل سے کسی بندے نے خرچ کیا ہوگا، یعظم له اجرا، اللہ تعالیٰ اس کو میدان محشر میں جب اجر و ثواب کی شکل میں واپس لوٹائیں گے تو وہ یقیناً پورا احد پہاڑ جتنا ہوگا۔ یہ تو کم سے کم درجہ ہے، ورنہ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، جتنا تقوی زیادہ ہوگا، اور بھی زیادہ اس میں بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی۔ ایک صحابی نے غزوہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹنی لا کر پیش کی راہ خدا میں، جس کے اوپر پورا پالان بھی کسا ہوا تھا جو کجاوا ہے، تیار اونٹنی بالکل لا کر حضور کی خدمت پیش کی، کہا یا رسول اللہ، میدان جہاد کے اندر جانے کے لیے یہ میری اونٹنی قبول فرما لیجیے۔ آپ نے اس اونٹنی کو پکڑا لیا، فرمایا کہ قیامت کے دن اس شخص کو اس جیسی 700 اونٹنیاں واپس اللہ تعالیٰ لوٹائیں گے، کہاں ایک اور کہاں 700۔ تو متقی حضرات کے لیے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ یعظم له اجرا، ان کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو کتنی کام کی چیز ہے کہ جس کسی بندے نے تقوی کی صفت کو اختیار کر لیا، متقی بن گیا، اللہ کا دوست بن گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے، مصائب سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائیں گے، وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا، اس کے تمام معاملات آسان کر دیے جائیں گے، اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جائے گا، اللہ پاک اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیں گے۔ ایک اور جگہ چھٹا انعام اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو پھر یاد رکھو اللہ کی طرف سے تمہیں وہ ملکہ اور کمال عطا کیا جائے گا کہ تم حق اور باطل کے درمیان آسانی سے فیصلہ کر سکو گے۔ حضرت فاروق اعظم کو فاروق کا لقب ملا اسی لیے کہ آپ حق اور باطل، کھرا اور کھوٹا، صحیح اور غیر صحیح، جائز اور ناجائز کے درمیان منٹوں میں فرق کر لیا کرتے تھے۔ تو متقی انسان کے لیے بھی اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ تم تقوی کا پیکر بن جاؤ، یجعل لکم فرقانا، اللہ پاک تمہیں وہ کمال عطا فرما دیں گے، وہ صفت اور وہ ملکہ عطا فرمائیں گے کہ حق اور باطل میں فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک اور انعام اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کو علوم کے لیے کھول دیں گے. جو بھی متقی ہوتے ہیں متقی حضرات کے سینے علم دین کے لیے اور جو علم نافع ہوتا ہے اس کے لیے ان کے سینے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ پاک اس کو علم سے مالا مال فرمائیں گے، بھلے وہ طالب علم ہو یا غیر طالب علم ہو. ضروری نہیں کہ انسان طالب علم بن کے کسی ادارے میں کسی مدرسے میں کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے گا تو علم حاصل ہوگا. علم حاصل ہونے کے بے شمار ذرائع ہیں. ہم اور آپ جو یہاں جمع ہوتے ہیں کتنی باتیں ہماری معلومات میں آتی ہیں. جہاں کہیں دو مسلمانوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو علمی گفتگو چھڑ جائے، انسان کو کتنی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں. تو جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تقوی کا نتیجہ اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں علم سے مالا مال فرما دیں گے، وہ علم جو نفع مند ہوگا. اور اسی طریقے سے ایک اور بہت ہی زیادہ اہم ترین تقوی کا انعام جو بارہا آپ پہلے بھی سن چکے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے آخری سال یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو آپ کی جو کیفیت تھی جو حدیث مبارک میں آتی ہے کہ آپ حضرت معاذ ابن جبل کو ان کی سواری پر سوار کر لینے کے بعد ان کی گھوڑے کی لگام کو خود پکڑے ہوئے پیدل چل رہے تھے، حضرت معاذ ابن جبل کو حضور کے حکم سے سواری کا حکم دیا کہ آپ بیٹھ جائیں، وہ اپنی سواری پر سوار ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس سے ان کی سواری کی لگام پکڑ کر پیدل پیدل آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، مدینہ طیبہ کی اس حدود کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں سے مسافروں کو الوداع کیا جاتا تھا. اور ساتھ میں یہ پورا اس درمیان آپ نے پوری نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی جو بہت ہی نچوڑ ہیں. حضرت معاذ ابن جبل ان کو محفوظ کرتے چلے گئے. جب بالکل اس منزل پر پہنچ گئے جہاں رخصت کرنا تھا، اس وقت جب آپ تمام وسائل سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے معاذ، شاید کہ اب میری زندگی کے اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکو گے، اور اب جب تم سفر سے پلٹ واپس آؤ گے تو شاید کہ تمہارا گزر میری اس مسجد پر اور میری قبر پر ہوگا. یہ سننا تھا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے عاشق صادق تھے اپنے ان لمحات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے زندگی کے آخری لمحات جب پتہ چلے کہ بس یہ ہماری اور آپ کی دنیاوی لحاظ سے آخری ملاقات ہے تو اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے، حضور کی اس جدائی اور فراق کا تصور کرتے ہوئے بے ساختہ رونے لگے. روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہوئے اور آپ نے اپنا رخ مبارک ان کی طرف سے ہٹا کر مدینہ طیبہ کی طرف کر لیا. اور پھر جو بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ تقوی کا سب سے زیادہ اہم ترین نچوڑ ہے جو ہماری اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمارے لیے کار آمد ہے. آپ نے فرمایا کہ ان اول الناس بی المتقون. معاذ یہ بات یاد رکھنا، یہ جسمانی جدائیاں ملاقاتیں اور اس کے بعد الوداع ہو جانا یہ تو دنیاوی تقاضے ہیں. کبھی انسان ملتا ہے کبھی بچھڑتا ہے. تو فرمایا کہ اس چیز کے اوپر نظر مت رکھنا جو سب سے اہم نصیحت فرمائی ان اول الناس بی المتقون. فرمایا کہ میرے سب سے نزدیک ترین جو لوگ ہیں اور جو آئندہ زمانوں میں ہوں گے وہ ہیں المتقون، جو تقوی والے ہیں. متقی حضرات وہ اول الناس بی، وہ مجھ سے بالکل نزدیک اور قریب ترین ہیں. من کانوا حیث کانوا، جو بھی ہو جہاں بھی ہو، عرب کے ہوں عجم کے ہوں اسی زمانے کے ہوں بعد کے زمانے کے ہوں لیکن ہوں متقی. تو اس تقوی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم انعام ہمیں عطا فرمایا کہ جو بھی امتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہتا ہو، حضور کے ساتھ اپنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ساتھ چاہتا ہو، حضور کی رفاقت چاہتا ہو، تعلق قوی چاہتا ہو، اس کے لیے بڑا بہترین نسخہ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ متقی حضرات مجھ سے قریب ترین ہیں. من کانوا، جو بھی ہو، حیث کانوا، جہاں بھی ہوں. میرے محترم بزرگوں، اس تقوی کی صفت اختیار کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ کی محبتیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملتا ہے، آپ کی محبتیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ اللہ کا ڈر اور خوف دل میں اتنا جمع ہوا تھا کہ پاک و صاف ہونے کے باوجود رویا کرتے تھے، گڑگڑایا کرتے تھے، اپنے گناہوں پر معافی مانگا کرتے تھے. یہی ڈر وہ چیز ہے کہ جو خلاصہ ہے، نچوڑ ہے پورے کے پورے دین اسلام، چاہے وہ قرآن کریم ہو، احادیث مبارکہ ہو، اکابرین کے واقعات اور حالات ہوں، ان کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ دین کا جو کمال ہے وہ اللہ پاک نے تقوی میں رکھا. جو کوئی کمال حاصل کرنا چاہے تقوی اختیار کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی حکمت کی جڑ ہے. جس کسی کو تقوی نصیب ہو جاتا ہے، حکمت کے دروازے اس کے سینے میں کھل جاتے ہیں، دانائی کی باتیں اس کی زبان سے صادر ہوتی ہیں، اللہ پاک اپنی معرفت اور حقیقت اس کے اوپر منکشف فرما دیتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہے تو کس انداز کی ہے، یہاں کس طرح مجھے رہنا ہے، برزخ ہے تو کس طرح ہے، آخرت ہے تو کس طرح ہے. اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ معاملات بالکل واضح انسان کو نظر آنے لگ جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ تقوی والا ہو، تقوی کی بصیرت کی نگاہ اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو اللہ پاک سارا کا سارا معاملہ اس کے لیے اچھا فرما دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو حضور کے بہت زیادہ شیدائی، اس حد تک کہ اگر کہیں آپ نے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر کہیں وضو کے لیے سجدہ کیا تھا، تو اس موقع پر بھی جب گزرتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی اور شباہت کے اندر اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرتے تھے، سجدہ نہیں فرماتے تھے، وہاں تھوڑی دیر بیٹھ جاتے اور فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں سفر میں میں نے دیکھا کہ آپ نے اس درخت کے نیچے استنجا فرمایا تھا، تو میں بھی یہاں برکت کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ گیا. اس حد تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے والے حالت یہ تھی جب بوڑھے ہو گئے رو رو کے آپ کی بینائی چلی گئی اللہ کے ڈر اور خوف اور تقوی کی بدولت. بہت سارے صحابہ ہیں جن کی آخری عمر میں بینائی جاتی رہی تھی، ان میں یہی حضرت عبداللہ ابن عمر آخری عمر میں نابینا ہو چکے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس آخری عمر میں نابینا ہو چکے تھے، حضرت حسان ابن ثابت آخری عمر میں نابینا ہو چکے تھے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے حضرات وہ ہیں جو آخری عمر میں نابینا ہو چکے تھے. غرض یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر زار و قطار رویا کرتے تھے اللہ کے ڈر اور خوف سے. کبھی کسی دیکھنے والے نے دیکھا تو تعجب کیا، فرمایا تم میرے رونے پر تعجب کرتے ہو، اللہ کا ڈر اور خوف تو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ چاند اور سورج بھی روتے ہیں، میں کیوں نہ روؤں. اور اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ایک صحابی پر گزر ہوا، قرآن کریم کی سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے، اس آیت پر پہنچے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. وہ وقت کیسا ہوگا جب یہ آسمان پھٹ جائے گا اور لال انگارہ ہو رہا ہوگا، اس کو آیت کو تلاوت کرتے رہے، ایسا دل پر ڈر اور خوف طاری ہوا، رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے اور دم گھٹنے لگا اور فرمانے لگے ہائے وہ دن جب آئے گا قیامت کا دن، نہ جانے میری کیا حالت ہوگی، ہائے میری ہلاکت، ہائے میری بربادی، نہ جانے اس وقت میرا کیا حال ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت جب دیکھی فرمایا کہ تم نے تو آج فرشتوں کو بھی رلا دیا، تمہاری اس حالت کو، اس گری اور زاری کو دیکھ کر فرشتے بھی رو رہے ہیں. ایک انصاری صحابی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر وہ بھی اسی طرح اللہ پاک سے فریاد کر رہے تھے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس، معلوم نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، قیامت آئے گی، جہنم کے اندر جانے سے نہ جانے بچ سکوں گا کہ نہیں. پھر کہنے لگے کہ میں صرف اور صرف اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں کہ اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. اسی سے فریاد کر رہے تھے، گڑگڑا گڑگڑا کر رو رہے تھے. اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس رونے کو دیکھ کر فرشتے بھی رو رہے ہیں. تو وہ حضرات تھے جن کے دلوں میں تقویٰ، اللہ کا ڈر اور خوف، اس کی محبت گہرائیوں کے ساتھ اثر کر چکی تھی. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں بلک بلک کر، آپ کی اہلیہ محترمہ نے دیکھا وہ بھی رونے لگی، وجہ معلوم نہیں، لیکن شوہر کو دیکھ کر اہلیہ محترمہ بھی رونے لگی. یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان جب اپنے کسی ممدوح کو، کسی محبوب کو، کسی اپنی پیاری شخصیت کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو خود بخود انسان رو پڑتا ہے. اولاد اپنے والد کو، اولاد اپنی والدہ کو روتے ہوئے دیکھے تو خود بخود وجہ معلوم نہ ہو تب بھی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ جاتے ہیں. شاگرد اپنے استاد کو، مقتدی اپنے امام کو روتے ہوئے دیکھے ایسے منظر حرمین شریفین میں دکھائی دیتے ہیں. نماز کے اندر تلاوت کرتے ہوئے امام صاحب کبھی رو پڑے, یقیناً وہ تو عربی ہے, قرآن کریم عربی میں اتارا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب للسلام لانی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنہ فی الجنہ عربی. عربی سے محبت کرو, عرب اور عربی سے محبت کرو, اس لیے کہ میں خود بھی عربی ہوں. قرآن کریم عربی زبان میں اترا, جنتیوں کی زبان اللہ پاک نے جنت میں عربی رکھی ہے. جب امام صاحب تلاوت کرتے ہوئے کسی ایسے موقع پر پہنچتے ہیں جہاں وہ بے ساختہ رو پڑتے ہیں, تو اس کے اندر پھر پیچھے نمازیوں کے اندر عرب عجم سب برابر ہوتے ہیں. عجمی اگرچہ اس کو قرآن کریم کا مضمون سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں امام بھی اپنے صبر کے دامن کو چھوڑ چکا ہے, تو خود بخود اس کی بھی ہچکیاں بن جاتی ہیں. تو یہ فطری تقاضا ہے کہ انسان کسی اپنے محبوب کو روتا ہوا دیکھے تو وہ بھی رو پڑتا ہے. تو جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے, آپ کی زوجہ محترمہ بھی رونے لگی. آپ نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ جس وجہ سے آپ رو رہے ہیں اسی وجہ سے میں رو رہی ہوں. پھر انہوں نے پوچھا آپ بتائیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں تو یوں رو رہا ہوں کہ اللہ پاک نے جہنم کے اوپر پل سراب قائم کیا ہے جو تلوار سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, بال سے زیادہ باریک, ہر اللہ کے بندے کو اس پر سے گزرنا ہوگا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اس جہنم کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہے, اس پل سراب کو عبور کرنا ہے. یہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ ضروری کر لیا ہے. نکوکار بجلی کی تیزی کے ساتھ پھان لیں گے, کوئی ہواؤں کی تیزی کے ساتھ گزرے گا, کوئی دھیرے دھیرے گزرے گا, کوئی رگڑتا ہوا گزرے گا, کوئی گھسکتا ہوا گزرے گا, کوئی وہ ہوگا جو وہاں لڑکھڑا کر گر جائے گا. تو فرمایا کہ جہنم کے اوپر جو پل سراب قائم ہے اس سے گزرنا تو یقینی ہے, معلوم نہیں کہ وہاں سے گزر سکوں گا یا وہیں پر رہ جاؤں گا, یہ سوچ کر رو رہا ہوں. وہ حضرات تھے جن کے دلوں میں آخرت کے ڈر, آخرت کے وہ مناظر بالکل جمے ہوئے تھے, ان کو یاد رکھ کے زندگی گزارا کرتے تھے. یہی رونا ان حضرات کے لیے کام آیا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں جیتے جی بشارت دے دی, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے, ان سب صحابہ کو اللہ پاک نے اپنے سے راضی کر لیا. لیکن اس بشارت کے باوجود وہ بے فکر نہیں ہوتے تھے, غافل اور لاپرواہ نہیں ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ایسا ہی ڈر اور خوف عطا فرمائے, اپنی زندگی کا ایک ایک قدم ڈرتے ہوئے سنبھلتے ہوئے بچ بچ پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا بتائیے کہ تقویٰ کیا چیز ہے. آپ نے ایک محسوس مثال کے ذریعے سے سمجھایا. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں سب سے پیارا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے, ایک دن حضرت جبریل امین تشریف لائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ اللہ پاک عبی بن کعب کو سلام کہتے ہیں اور آپ سے پیغام دلوایا ہے کہ عبی سے کہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو. جب حضور نے اللہ پاک کا یہ پیغام حضرت عبی بن کعب کو دیا تو فرمانے لگے اوا سمانی ربی, کیا میرے رب نے میرا نام لے کے مجھ سے فرمایا کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. یہ جب سنا تو زاروں قطع رونے لگے بلک بلک کر کہ میری تلاوت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس نے جبریل امین کے ذریعے پیغام بھیجوایا کہ تلاوت کرے اللہ پاک سنیں گے. بندوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس بندے کی کون سی ادا اللہ کو کتنی پسند ہو. حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک دیہاتی تھا جو کہا کرتا تھا کہ اے اللہ تو سامنے آ جا, میں تیرے ہاتھ دباؤں, پاؤں دباؤں, تیرے کنگا کروں, تیرے جوئے دیکھوں. اس قسم کے وہ انداز کے ساتھ التجا کر رہا تھا. حضرت موسیٰ کا گزر ہوا تو حضرت موسیٰ نے ڈانٹا, نادان کیا گفتگو کر رہا ہے تو نے اللہ میاں کو کیا اپنی جیسا سمجھا ہوا ہے؟ وہ ڈر گیا, سہم گیا, باز آ گیا اور دور جنگل میں روتا ہوا نکل گیا. اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی, فرمایا کہ اے موسیٰ تم نے ہمارے بندے کو ہم سے بچھڑوا دیا, ہم نے تو تم کو بھیجا تھا کہ ہمارے بندوں کو ہم سے جوڑنا, تم نے ہمارے اس بندے کو جو زمانے سے ہمارے سے اس طرح کی باتیں کرتا چلا آ رہا تھا, تم نے اس بندے کو ہم سے توڑ دیا. ہر بندے کا اپنا مزاج ہے, وہ اپنی اسی علم کے اعتبار سے جتنی اس کی معلومات تھی وہ والیانہ انداز میں میری خدمت کے مطالبے کیا کرتا تھا. حضرت موسیٰ گئے, جا کر اس کو منایا, اس کو سمجھایا کہ اللہ پاک کو تیری یہی ادا پسند تھی. تو غرض یہ کہ اللہ پاک کو اپنے بندوں کی ادائیں پسند ہوتی ہیں. تو حضرت عبی بن کعب سن کر جھوم اٹھے کہ میری اللہ پاک کی یہاں تلاوت کی اتنی قدر ہے کہ اللہ پاک نے فرمائش کی. غرض یہ کہ اللہ پاک نے حضرت عبی بن کعب کے دل میں یہ مثال ڈالی. جب حضرت عمر نے سوال کیا کہ تقویٰ کیا ہے, انہوں نے فرمایا کہ تقویٰ کی مثال ایسے ہے جیسے کسی جگہ سے آپ گزر رہے رہے ہوں وہاں خاردار درخت اور جھاڑیاں لگی ہیں جس میں کانٹے ہیں, کانٹے دار جھاڑی والے کسی جگہ سے آپ گزریں گے تو فرمایا کس طرح گزریں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اپنے آپ کو کانٹوں سے بچاتا ہوا اس جگہ سے گزر جاؤں گا. فرمایا کہ یہی مثال تقوی کی ہے کہ دنیا کے اندر ہر طرف سے گناہوں کے کانٹے آپ کی طرف بڑھیں گے لپکیں گے, لیکن آپ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے آپ کو پاکیزہ ان خاردار جھاڑیوں سے بچاتے ہوئے گزر جائیں تو یہی تقوی ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر زندگی گزارنے والے کامیاب اور کامران ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی کامیابی تقوی کی زندگی نصیب فرمائے, اپنا ڈر اپنا خوف اپنی خشیت اپنی محبت حقیقی معنی میں نصیب فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.